الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا ایک نیا سلسلہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں اس سلسلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. نام ہی سے ظاہر ہے کہ اس مبارک سلسلے میں ہم نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے برکتیں حاصل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. آئیے نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کی فضیلت سننے کے ساتھ ہم اپنے سلسلے کی ابتدا کریں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفہم، اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور درود پڑھنے والے کو پہچانتا بھی ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سننے سے پہلے پیاری پیاری اور اچھی اچھی نیتیں کرنے کی سعادت بھی حاصل کیے لیتے ہیں. اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا. اپنے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حتی المقدور با ادب ہو کر قرآن اور حدیث کی بات سننی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پیارے آقا کی پیاری باتیں جتنے زیادہ ادب اور شوق کے ساتھ سنیں گے اتنی ہی زیادہ برکتیں ملیں گی. تو حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ جن جن سے بن پڑے سلسلے کی ابتدا سے انتہا تک دو زانو بیٹھ کر ادب اور شوق کے ساتھ اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سننے کی سعادت حاصل کیجئے. اللہ عز و جل ادب رسول، محبت رسول، عشق رسول، اطاعت رسول، یہ ساری کی ساری دولتیں ہمارا مقدر بنائے. آ چکے ہمارا پہلا سلسلہ ہے اور اس پہلے سلسلے میں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، ان کے تعلق سے ان کی عظمت، ان کی اہمیت، ان کی افادیت اور ان کی ضرورت، اس بارے میں کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. یاد رکھیے کہ دین کے اصول و فروع، اعتقادیات کے حوالے سے، ایمانیات کے حوالے سے، عملیات کے حوالے سے، ساری چیزوں کے حوالے سے، تو عقائد کے حوالے سے بھی اور وہ چیزیں جن کا تعلق اعمال سے ہے، اعمال کے حوالے سے بھی، سب چیزوں کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے. اجماع امت، قیاس، یہ بھی اسلام کی بنیادی اصولوں میں سے ذکر کیا گیا کہ جو بھی مسئلہ ثابت ہوگا یا قرآن سے یا حدیث سے یا اجماع امت سے یا قیاس سے، اجماع امت اور قیاس اس کی بھی جو حیثیت ہے وہ کتاب اللہ اور احادیث رسول اللہ کی بارگاہ ہی سے سند ملنے کے بعد ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور اللہ تعالی جل جلالہ کی مبارک آیات، یعنی آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ، ان کو بنیادی درجہ حاصل ہے۔ ہر مسلمان کو جاننا چاہیے کہ اسلام میں کلام اللہ یعنی قرآن پاک کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ان کا درجہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ اللہ عز و جل کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بڑی توجہ کے ساتھ دو چار جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں اور پھر حدیث کی اہمیت کے تعلق سے ہم آیات قرآنیہ کی طرف بڑھیں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن گویا ایک لیمپ کی طرح ہے اور حدیث اس کی رنگین چمنی ہے، جس سے اس کے مختلف طرح کے رنگ پھوٹ پھوٹ کر مختلف طرح کے رنگ اطراف کو اکناف کو منور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ جہاں جہاں قرآن کا نور ہے وہاں حدیث کا رنگ بھی ہے۔ قرآن ایک سمندر کی طرح ہے اور حدیث اس سمندر کا جہاز۔ قرآن موتی ہے اور مضامین حدیث ان کے غواص۔ مزید، قرآن اجمال ہے، حدیث اس کی تفصیل۔ قرآن ابہام ہے، حدیث اس کی شرح۔ بہت ساری آیات اس طرح کی ہیں کہ جن کو ہم بغیر حدیث کی مدد کے سمجھ نہیں سکتے۔ اس کی مثالیں بھی انشاءاللہ عزوجل کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ قرآن روحانی طعام ہے اور حدیث رحمت کا پانی۔ پانی کے بغیر نہ تو کھانا تیار ہوتا ہے اور نہ ہی پانی کے بغیر کھانا کھایا جاتا ہے۔ اب اسی بات سے آپ سمجھ لیجئے کہ قرآن روحانی طعام ہے اور حدیث رحمت کا پانی، یعنی کھانا اور پانی یہ دونوں چیزیں مکس ہوں گی، دونوں چیزیں دستیاب ہوں گی تو کام بنے گا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حدیث کے بغیر نہ قرآن سمجھا جاتا ہے نہ ہی اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ قدرت نے ہمیں داخلی اور خارجی دو طرح کے نوروں کا محتاج فرمایا، نور بصر اور نور قمر۔ ایک ہے آنکھ کا نور اور دوسرا سورج چاند ستاروں کا نور۔ یہ دونوں نور ہوں تو بندہ کچھ دیکھ سکتا ہے، کچھ کر سکتا ہے، کچھ اسے نظر آ سکتا ہے۔ ایک آدمی، اسے آنکھ کا نور اللہ تعالی جل جلالہ نے عطا فرمایا لیکن وہ تاریک جگہ پر بند کمرے میں موجود ہے، تو بند کمرے میں تاریک جگہ پر رات کی تاریکی ہو یا کسی بھی قسم کا اندھیرا ہو تو صرف آنکھ کا نور یہ اسے فائدہ نہیں دے گا۔ یہ ایک ایسا آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے نور بصر عطا نہیں فرمایا، یعنی آنکھ کا نور عطا نہیں فرمایا۔ اب جسے آنکھ کا نور نہیں دیا گیا، سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو، تو ایسا آدمی سورج کی چمک دمک سے بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ نورانیت دو طرح کی ہے اور دو طرح کے نوروں کا ہمیں محتاج رکھا گیا۔ نور بصر کے ساتھ نور قمر بھی چاہیے، نور بصر کے ساتھ نور شمس بھی چاہیے۔ نور بصر بھی ہو اور نور شمس و قمر بھی ہو تو ہی کوئی چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ تو آپ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے ہمیں دو طرح کے نور عطا فرمائے۔ اندھے کے لیے سورج بیکار ہے اور اندھیرے میں آنکھ بے فائدہ۔ اس ساری بات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ گویا قرآن آنکھ کا نور اور حدیث آفتاب نبوت کی شعائیں، یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو ہی بندے کو منزل ملے گی، تو ہی بندہ راہ راست پر چلے گا، تو ہی بندہ نور ہدایت سے استفادہ کرتے ہوئے سوئے منزل رواں دواں رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دونوں ہی نور، ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ قرآن اور حدیث کے تعلق سے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کتاب اللہ قرآن پاک خاموش قرآن کی طرح ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ کتاب اللہ خاموش قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی یہ چلتا پھرتا اور بولتا قرآن ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالی جل جلالہ جس کا مقدر فرمائے، یعنی قرآن سے بھی نور حاصل کرے، حدیث سے بھی نور حاصل کرے، قرآن سے بھی برکتیں لے، حدیث سے بھی برکتیں لے، یہ دونوں چیزیں جسے میسر آئیں گی وہی بندہ راہ راست پر اور راہ ہدایت پر چلتا نظر آئے گا۔ گاڑی کو چلنے کے لیے پہیے کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن و حدیث اسلام کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، ان میں سے ایک پہیہ بھی آپ ایک طرف کر دیں نا، کوئی بندہ کہتا ہے جناب حدیث کی حاجت نہیں، ہم صرف قرآن سے دین کو سمجھ لیں گے، تو یہ ایک پہیے پر گاڑی چلانا چاہتا ہے، یا کوئی یہ کہتا ہے جناب قرآن کی کیا حاجت ہے، سرکار کی بارگاہ میں ہم پہنچ گئے بس کام بن گیا، تو یہ بھی ایک پہیے پر گاڑی چلانا چاہتا ہے۔ یا آپ یوں بھی اس کو تعبیر کر سکتے ہیں کہ قرآن اور حدیث یہ مومن کے دو پروں کی طرح ہیں، ایک بھی پر خراب ہو جائے، ایک بھی پر ناکارا ہو جائے، یا ایک بھی پر ایک طرف کر دیا جائے، ضائع ہو جائے، یا اس میں کوئی نقص یا کوئی عیب پیدا ہو جائے، تو پرواز میں فرق آ جائے گا، اڑنے میں ہی دشواری ہو جائے گی، بلکہ اڑا ہی نہیں جاتا۔ قرآن اور حدیث یہ مومن کے دو پروں کی طرح ہیں، ان دونوں پروں کے ذریعے مومن مقام قرب کی طرف پرواز کرتا چلا جاتا ہے۔ عام طور پر جس طرح مختلف طرح کے فتنے جنم لیتے ہمیں نظر آتے ہیں، کوئی صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، کوئی اہل بیت کے بارے میں بات کرتا ہے، کوئی کسی طرح کا نظریہ، کوئی کسی طرح کا نظریہ، مختلف طرح کے طبقات، مختلف طرح کی سوچیں، مختلف طرح کے اذہان اور مختلف طرح کی تحقیق کے نام پر کی جانے والی باتیں، یہ سب ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اسی طرح ایک طبقہ وہ بھی ہے جن کی زبان پر یہ آتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، صرف قرآن ہی قرآن ہے، حدیث کی حاجت ہی نہیں ہے، حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ حدیث کو تم نے کہاں سے جناب نکال لیا، صرف اور صرف قرآن ہے اور قرآن کی بات کرو۔ جبکہ آپ قرآن کی بارگاہ میں جائیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم بھی دیتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کا حکم بھی دیتا ہے۔ دسیوں آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا۔ آئیے سنیے سورہ نساء کی آیت کریمہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، نہیں ہمارے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ اس بلند درجے پر فائز ہیں کہ ان کی پیروی کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا مطیع و فرما بردار کہلاتا ہے۔ سورہ نساء ہی کی آیت نمبر 64 فرمایا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے رسول اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ سرکار کی آمد کا مقصد بیان ہو گیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کیوں ہوئی اس کا بیان ہوا، یہ رسول دنیا میں تشریف ہی اس لیے لائے کہ ان کی پیروی کی جائے، اور اس بات کا حکم کون دے رہا ہے؟ ہمارے کریم رب کا فرمان۔ آیت کریمہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا ہمیں ذہن دیتی ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ آیت کریمہ جو ابھی آپ نے سنی یہ بھی بتاتی ہے کہ رسول کی پیروی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اور اس کریم آقا کی اطاعت، یہ تو ان کی دنیا میں تشریف آوری کے مقاصد میں سے ہے۔ اب وہ کیسی اطاعت ہوگی جس میں آپ قول کو نہ لیں، وہ کیسی اطاعت ہوگی جس میں آپ فعل کو نہ لیں، وہ کیسی اطاعت ہوگی کہ جس میں آپ ان کی مبارک اداؤں اور مبارک ارشادات اور مبارک فرامین کو ایک طرف کر دیں اور اطاعت بھی ہو جائے، فرما برداری بھی ہو جائے، ان کے طریقے پر عمل بھی ہو جائے۔ حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قول فعل تقریر کا نام ہے۔ سرکار نے کوئی بات فرمائی وہ حدیث کہلائی، حضور نے کوئی طریقہ کیا صحابہ نے اس کو ذکر فرما دیا وہ حدیث کہلائی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا سرکار نے اس کے بارے میں خاموشی اختیار فرمائی، یہ ساری کی ساری ادائیں، انہی کا نام تو حدیث ہے۔ صحابہ نے جو اقوال ذکر فرمائے، نبوی اداؤں کا بیان فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسین طریقوں کا ذکر فرمایا، یہی تو حدیث ہے۔ مزید آگے آئیے سورہ نور آیت نمبر 51، ارشاد ہوا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومنوں کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ ان کے مابین فیصلہ کر دیں تو ان کو سمعنا واطعنا یہ کہنا ضروری ہے۔ سمعنا کا مطلب ہے ہم نے سن لیا، اطعنا کا مطلب ہے ہم نے اطاعت کی۔ اللہ اور اس کا رسول جو فرما دیں ایمان والوں کی زبان پر کیا ہوگا؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا ہم نے اطاعت کی۔ نہیں، ایمان والا ہے ہی وہ جو اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں سن کر سمعنا واطعنا کہے، ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی۔ اب یہ جو آیت کریمہ آپ نے سنی، یہ آیت کریمہ بھی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کا پتہ دیتی ہے۔ یہ اطاعت و فرما برداری حدیث پر عمل کی برکت ہی سے ملے گی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 65، جن لوگوں نے رسول کے فیصلے کو تسلیم کرنے میں چون چنا سے کام لیا ان کے بارے میں کتنے صاف لفظوں میں فرما دیا گیا کہ یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ ایمان والا کون ہے؟ جو میرے نبی کی اطاعت کرے۔ ایمان والا کون ہے؟ جو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو مانے، ان کے فرمان کو مانے، ان کی حدیث کو مانے۔ ارشاد ہوا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تیرے پروردگار کی قسم، انداز تکلم دیکھیے آپ، اللہ تعالی جل جلالہ کا حکم ہے نا، قرآن کی آیتیں اللہ کا کلام ہے، قرآن کی آیتیں اللہ تعالی جل جلالہ کا فرمان ہے، اللہ خود فرما رہا ہے، لیکن کتنا پیارا انداز، محبوب تیرے پروردگار کی قسم، میرے پیارے حبیب آپ کے رب کی قسم، وعزتی و جلالی کے الفاظ بھی فرمائے جا سکتے ہیں، میرے پیارے حبیب مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم۔ لیکن انداز یہ نہیں رکھا گیا، انداز کیا ہے؟ تیرے پروردگار کی قسم۔ یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپسی تنازعات یعنی آپسی جھگڑوں میں تمہیں حکم نہ مان لیں، آپ کو فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کریں، جب تک یہ آپ کو حاکم نہ مان لیں تب تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، اور پھر اس فیصلہ پر اپنے جی میں کوئی کھٹکا نہ پائیں اور اس کو کما حق کو ہوں مان لیں۔ یعنی ایک ہے سامنے سامنے، ٹھیک ہے جناب میں نے مان لیا جو آپ نے کہا مجھے تسلیم ہے، لیکن دل میں کوئی خطرات ہیں، دل میں وسوسے ہیں، دل میں شکوک و شبہات ہیں، اور دل یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یار مجھے یہ فیصلہ تسلیم نہیں ہے، میں نہیں مانتا اس بات کو۔ زبان پر کچھ اور، دل میں کچھ اور۔ دل میں بھی اگر کھٹکا ہے نا تو قرآن نے اس پر بھی گرفت فرمائی۔ میرے پیارے حبیب، یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے، اور یہ بات جو ذکر کی جا رہی ہے نا، یہ بات قسمیاں بیان فرمائی، قسم یاد کر کے، تیرے پروردگار کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپسی تنازعات میں تمہیں حکم نہ مان لیں، آپ کو اپنا حاکم تسلیم کریں، فیصلہ کرنے والا مانیں، اور جب آپ ان کے بارے میں فیصلہ کر دیں تو اس فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کریں اور اس کے بارے میں ذرہ برابر ان کے دل میں کوئی کھٹکا نہ ہو۔ اگر اس فیصلے پر بھی دل میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، دل میں کوئی کھٹکا پایا جاتا ہے، سرکار نے ایسا کیوں کہہ دیا، سرکار نے ایسا کیوں فرما دیا، تو اس پر بھی گرفت ہے۔ اب آپ اندازہ فرماتے چلے جائیے، غور کرتے چلے جائیے کہ نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام کس قدر ورا الورا ہے۔ سرکار جو فرما دیں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دل و جان سے قبول کر لیا جائے، ذرہ برابر چون چنا کی گنجائش ہے ہی نہیں، اگر مگر بھی نہیں، چون چنا کچھ بھی نہیں، بس جو کہہ دیا گیا دل و جان سے تسلیم کر لیا جائے، اسی کا نام ایمان ہے۔ یہ آیات مبارکہ آپ سنتے چلے جا رہے ہیں نا، یہ آیات مبارکہ بھی ہمیں پتہ دیتی ہیں کہ اللہ تعالی جل جلالہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری بھی. صرف قرآن نہیں, قرآن کے ساتھ حدیث بھی ہے. قرآن بھی نور, حدیث بھی نور, یہ دونوں نور, تم ان دونوں کے محتاج ہو. ایک نور بصر ہے, ایک نور شمس و قمر ہے, ایک آفتاب نبوت کی شعائیں اور دوسرا آنکھ کا نور. یہ دونوں نور جمع ہوں گے تو تم منزل کو پا سکتے ہو اور مقام قرب کی طرف بڑھ سکتے ہو. ان میں سے کسی ایک کو بھی تم نے چھوڑ دیا, تباہی اور بربادی تمہارا مقدر بن جائے گی. مزید آیت کریمہ کی طرف بڑھیے. سورہ انفال, اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے ایمان والو, جب اللہ اور رسول تمہیں پکاریں تو فوراً حاضر ہو جاؤ. جب اللہ اور رسول پکاریں تو فوراً حاضر ہو جاؤ. اگر صرف قرآن ہی قرآن ہے, حدیث کی حاجت ہے ہی نہیں, تو یہ قرآن بار بار رسول کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ قرآن بار بار اس عظیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی طرف منہ کیوں موڑتا ہے ہمارا؟ قرآن بار بار کیوں ہدایت کرتا ہے اس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف؟ تو یہ آیات قرآنیاں ہمیں پتہ دیتی ہیں کہ اللہ عز و جل کے حکم سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت, ان کی فرما برداری, ان کے ارشادات کو دل و جان سے تسلیم کرنا, اے ایمان والو, یہ بھی تم پر لازمی کیا گیا ہے. رسول کی نافرمانی بہت بڑی بات ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے بارے میں اگر سرگوشی بھی کی جائے تو اس پر بھی پابندی عائد کی گئی. نافرمانی کر دینا یہ بہت دور کی بات ہے. اس نافرمانی سے پہلے آپس میں کوئی صلاح مشورہ ہوتا ہے نا, آپس میں بات چیت ہوتی ہے, آپس میں گفت و شنید ہوتی ہے, اس کے بعد بندہ کو قدم اٹھاتا ہے. یہ نافرمانی کے بارے میں جو سرگوشی ہے اس سے بھی منع کر دیا گیا. اللہ تعالی جل جلالہ نے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول. اے ایمان والو, چپکے چپکے کوئی بات کرو تو گناہ, سرکشی اور رسول کی نافرمانی کی بات نہ کرو. ان کے بارے میں, نافرمانی کے بارے میں سرگوشی کرنا کہ ہم یہ کام کریں گے, ہم ایسا کر لیں گے, ہم ایسا کر لیں گے, تو نافرمانی کے بارے میں سرگوشی کرنا, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو جب اتنے سے کام کی بھی اجازت نہیں ہے تو نافرمانی تو بہت بڑا کام ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے بارے میں سرگوشی کرنا, اس سے بھی منع فرما دیا گیا. اب غور فرمائیے اس آدمی کے بارے میں جو سارے ہی ذخیرہ حدیث کا انکار کر بیٹھے. نہیں جناب, حدیث کی اہمیت ہی کوئی نہیں. نہیں جناب, بس ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے. قرآن کو چھوڑ کر کس کی طرف جاؤ گے جناب؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ان کے ارشادات کی کوئی اہمیت نہیں. اگر ان کے ارشادات کی کوئی اہمیت نہیں تو قرآن بار 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 یہ ساری باتیں کیوں ارشاد فرما رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنا, ان کی اطاعت و فرما برداری سے روگردانی کرنا, قرآن نے یہ منافقوں کا طریقہ بتایا. اطاعت و فرما برداری سے منہ موڑنا ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے. یہ نافرمانی کرنا یہ منافقوں کی علامت ہے. آئیے سنیے سورہ نساء کی آیت نمبر 61. ارشاد ہوا, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. جب ان سے کہا جائے کہ اللہ نے جو اتارا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ موڑ دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے منافقوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ اللہ نے جو اتارا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ موڑ دیتے ہیں. تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں سے منہ موڑ دینا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی سنتوں سے منہ موڑ دینا, یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں, منافقوں کا انداز ہے. یاد رکھیے, کل قیامت کا دن آئے گا، قیامت کے دن سب اولین آخرین جمع ہوں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی یہ مقام قرب پائیں گے، ان کے لیے راحت کا سامان ہوگا، اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی مہمانی سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، جبکہ کافر منافق یہ جہنم کے حوالے کیے جائیں گے۔ جب یہ جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے نا، تو جہنم میں جانے کے بعد بھی ان کی زبان پر حسرت بھرے جملے آئیں گے، وہ جملے قرآن نے ذکر کیے۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے سورہ احزاب آیت نمبر 66 میں ارشاد فرمایا، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول۔ جب یہ لوگ آگ میں الٹ پلٹ کر بھونے جائیں گے تو کہیں گے، کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، کوئی ایسی سبیل ہو جاتی، ہم اللہ کی اطاعت کر لیتے، رسول کی اطاعت کر لیتے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے ہم کامیابی کے زینے چڑھ جاتے، لیکن ہائے افسوس، ہم تو مارے گئے، ہم مارے گئے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی۔ جبکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا کس پیارے انداز میں کامیاب ہوتا ہے، قرآن ہی نے ذکر فرمایا، سورہ احزاب ہی کی آیت کریمہ، اللہ تعالی جل جلالہ فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بندہ بڑی کامیابی کے ساتھ کامیاب ہوا۔ بڑی کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ملے گی، بڑی کامیابی قرآن کا نور جس کے پاس ہوگا اور حدیث کا نور جس کے پاس ہوگا اسے ملے گی۔ اللہ تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے برکت ملتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ سلسلے میں بھی ہم اسی موضوع کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالی پیارے آقا کی پیاری باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔